فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص. اعلم ان لمعرفة المراد بالنصوص طرقا منها ان اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقة اولى. اس فصل میں مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ نصوص کی مراد کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے. نص آ جائے قرآن اور حدیث بھائی، اس میں کوئی حکم آ جائے تو آپ اس کے ذریعے کس چیز، اس نص کی مراد کیا ہے، کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے، اس سے اس پر مطلع ہونے کے طریقے بتلائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کس تاکہ پتہ چلایا جائے بھائی حکم کس طرح نکالتے ہیں بھائی حدیث اور قرآن سے. فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص. اے ھذا فصل، یہ فصل ہے فی تعریف طریق المراد بالنصوص، نصوص کی مراد کے طریقے کے پہچاننے میں بھائی. نصوص کی مراد کا طریقے کے نصوص کی مراد بھائی، نصوص سے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے پہچاننے کے طریقے بھائی ذکر ہوں گے. اعلم، جان لے تو، ان لمعرفة المراد بالنصوص طرقا، نصوص کی مراد کو پہچاننے کے کئی طریقے ہیں. طرقا جمع ہے طریق کی، یہ انا کا اس میں مؤخر ہے کیونکہ انا کے بعد لمعرفت جار مجرور آ رہا ہے اور انا کے بعد جار مجرور آئے تو وہ کیا ہوتا ہے، خبر ہے مقدم ہوتا ہے اور اسم بعد میں مؤخر آیا کرتا ہے منصوب بھائی. اچھا کہتے ہیں بھائی کئی طریقے ہیں بھائی نصوص کی مراد کے پہچاننے کے، کئی طریقے ہیں بھائی. ایک ان میں سے منہا ان اللفظ اذا، دیکھو ضابطہ بتلانے لگے ہیں، ان اللفظ اذا کان حقیقتا لمعنا ومجازا لآخر، جب لفظ حقیقت ہو ایک معنی کے لیے، ومجازا اور جب لفظ کیا ہو، مجاز ہو، لآخر ای لمعنا آخر دوسرے معنی کے لیے، فالحقیقت اولا، تو حقیقت کیا ہے بھئی، ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے ایک مجازی معنی ہے، تو اس سے کون سا معنی لینا بہتر ہے، حقیقی معنی لینا بہتر ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ بشرط، لیکن ایک شرط لگاؤ، شرط یہ کہ وہ مجاز متعارف نہ ہو بھائی، مشہور نہ ہو، مجاز متعارف نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نیز کسی ایک کا قرینہ بھی نہ ہو. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ اگر مجاز کا قرینہ ہوا پھر تو مجازی معنی لینا پڑے گا، اگر حقیقت کا قرینہ ہوا پھر تو کون سا معنی لینا پڑے گا، حقیقی معنی لینا پڑے گا. تو یہ اس وقت ہے جب کوئی قرینہ بھی نہ ہو، نہ حقیقت کا کوئی قرینہ ہے نہ مجاز کا کوئی قرینہ ہے، اور نیز کوئی مجاز، وہ مجاز متعارف بھی نہ ہو، مشہور نہ ہو. تو اس صورت میں اب حقیقی معنی بھی ہے مجازی معنی بھی ہے، تو کیا لینا، کون سا معنی مراد لینا اولا ہے، حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے. ضابطہ پتہ چل گیا بھئی، ضابطہ کیا ذکر کیا انہوں نے کہ جب ایک لفظ کے حقیقی معنی ہو، ایک لفظ کے دو معنی ہو، ایک حقیقی اور ایک مجازی معنی، تو اس صورت میں کون سا معنی لینا اولا ہے، حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے بھئی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ یہ تھا ضابطہ. اب مسئلہ آگے یہ ذکر ہوگا، مثال کے طور پر بھئی ایک شخص ہے، اس نے بھئیوں کو، ہاں ایک لڑکی ہے وہ زنا سے پیدا ہوئی ہے، زنا سے. آپ یہ لڑکی بڑی ہو گئی تو کیا اس کا نکاح اس زانی کے ساتھ جائز ہے یا جائز نہیں جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوئی. تو ہمارے احناف کا مذہب یہ ہے کہ یہ لڑکی اس زانی پر حرام ہے، اس زانی کا اس سے نکاح جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، یہ اس کی بیٹی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو مائیں اور بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی لڑکی جو زنا سے پیدا ہوئی، اسی شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی، تو یہ اس کی بیٹی ہوئی، اور بیٹی کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زانی کا اس لڑکی سے نکاح جائز ہے. زانی کا کیا ہے؟ اس لڑکی سے نکاح جائز ہے. اس لیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں کہ یہ بیٹی اس کو کہتے ہیں عرف میں اور شریعت میں جس کے لیے اس شخص سے نسب ثابت ہو، عرف میں بھی کیا کہلاتی ہو؟ اس شخص کی بیٹی کہلاتی ہو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کہ یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے. جبکہ زنا سے جو پیدا ہوئی ہے اس کے نسبت کسی شخص کی طرف نہیں کی جاتی کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ کیا مسئلہ ہوا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ عرفن اور شرعن اس شخص کی بیٹی نہیں. بھائی اس شخص کی بیٹی عرفن اور شرعن نہیں، کیونکہ بیٹی اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت بھی اس شخص کی طرف کی جاتی ہو، اور زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی جاتی عرفن. بھائی سمجھ میں آیا؟ کسی کی طرف. تو لہذا یہ اس شخص کی بیٹی نہ ہوئی، نہ عرفن، عرف میں بھی اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، اور شرعن بھی یہ اس کی بیٹی نہیں. اس لیے کہ شریعت میں بیٹی کیا کون سا ہے؟ جو ثابت النسب بھی ہو، جس کا نسب بھی اس شخص سے ثابت ہو، اور عرف میں بھی کہتے ہوں. احناف جواب دیتے ہیں بھائی، وہی جواب بھائی، کہ یہاں بنت کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے. حقیقی معنی بیٹی کسے کہتے ہیں؟ وہ مؤنث ہے جو کسی اس شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو. کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ تعریف لکھ لو بھائی. البنت ہی الانسا، انسا سا کے ساتھ، البنت ہی الانسا، یہ سا یا بھائی یا ساتھ آئے گی کھڑی زبر بھائی. البنت ہی الانسا المخلوقتو مما الرجل، المخلوقتو مما الرجل، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ هي الانثى المخلوقة من ماء الرجل، وہ مؤنث ہے جو پیدا ہوئی ہو اس شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ بیٹی. یہ لغت حقیقی لغوی معنی ہے بیٹی کا، لغوی معنی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوا. اور ایک ہے مجازی معنی بیٹی کا، اور وہ مجازن کس کو بیٹی کہتے ہیں؟ جس کا اس شخص سے نسب بھی ثابت ہو، عرف میں بیٹی کہلاتی ہو، عرف میں بیٹی کہلاتی ہو، یعنی اس شخص سے نسب ثابت ہو کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے. یہ فلاں کی بیٹی ہے، لکھ لیا بھائی. تو بھائی بنت کا لفظ آیا ہے بھائی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بنات کا لفظ آیا، اور بنت حقیقت میں کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شخص کے نطفے سے، اس شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو. اور شریعت میں بیٹی اور عرف میں بیٹی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کسی اس شخص کی طرف نسبت بھی کی جاتی ہو. اگر نسبت نہ کی جاتی ہو تو وہ اس کی بیٹی، اور زنا سے پیدا شدہ کی تو نسبت نہیں کی جاتی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو وہ کیا ہے؟ اس شخص کے نطفے سے پیدا ہے. تو بنت کا ایک معنی ہے حقیقی اور ایک معنی ہے مجازی. حقیقی وہ جو اسی شخص کے نطفے سے پیدا ہو، اور مجازن وہ جس شخص کی طرف نسبت کی جاتی ہو. تو یہاں بنت کا لفظ بنات کا لفظ آیا جو جمع ہے بنت کی، اور بنت کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. تو لہٰذا یہاں پر کس معنی پر محمول کرنا اولا ہے؟ حقیقی معنی پر محمول کرنا اولا ہے. تو اور وہ کون ہے جو اس شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو؟ تو یہ بھی اس شخص کی بیٹی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ لہٰذا یہ بھی اس کے تحت آیت کے حکم کے تحت داخل ہوئی، اور اس کے ساتھ بھی اس شخص کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نیز یہ مقام حرمت کا ہے. مقام کس چیز کا ہے بھئی؟ ہم کہہ رہے ہیں حرام ہے نکاح، امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کیا ہے نکاح؟ اس شخص کا اس لڑکی سے نکاح جائز ہے بھئی. تو یہاں احتمال ہے بھئی، حرمت جواز کا احتمال ہے تو حرمت کا بھی احتمال ہے. تو احتیاط ہمارے مسلک کے اندر ہے بھئی، احتیاط ہمارے مسلک کے اندر احتیاط ہے بھئی. مثالہ ما قال علماؤنا، مثال اس کی بھئی جس کو جو کہا ہے ہمارے علماء فقہا نے کہ البنت المخلوقۃ مما اذ زنا، کہ وہ بلڑ بیٹی جو پیدا ہوئی ہو زنا کے نطفے سے، یحرم علی الزانی نکاحها، حرام ہے زانی پر اس کا نکاح، اس سے نکاح کرنا زانی پر حرام ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ احلو، اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حلال ہے، جائز ہے اسے نکاح کرنا. وصحیح ما قلنا، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا، لانھا بنتہ حقیقتا، اس لیے کہ یہ اس کی بیٹی ہے باعتبار حقیقت کے. تو دیکھا ایک لفظ ہے اس کے دو معنی آئے، اور کون سا معنی اولا ہے؟ حقیقی معنی پر محمول کرنا اولا ہے. لہذا ہم یہاں بنت کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، اور حقیقت اعتبار سے یہ لڑکی کیا ہے؟ اس شخص کی بیٹی ہے. جب بیٹی ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھائی. فَتَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى، تو پس یہ بھی داخل ہوئی اللہ کے اس قول کے تحت، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں. تو یہ بھی کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی باعتبار حقیقت کے. تو یہ بھی اس شخص پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور متفرع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اس سے احکام دونوں مذاہب پر بھئی، دونوں مذاہب پر اس کے مطابق اب احکام مرتب ہوں گے بھئی. ہمارے نزدیک اس سے کیا ہے؟ نکاح جائز نہیں، ان کے نزدیک نکاح جائز ہے. تو احکام دونوں مذاہب پر اس کے مطابق نکالے جائیں گے. کون سے احکام؟ من بیانیہ ہے بھئی. من کیا ہے؟ احکام. کون سے احکام؟ یعنی کہ من حل الوطی، وطی کا حلال ہونا. بھئی ہمارے نزدیک اس سے نکاح کیا تو نکاح ہوا ہی نہیں، لہذا وطی بھی جائز نہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح کیا، نکاح ہو گیا، تو نکاح وطی بھی کیا ہو گئی؟ جائز. تو وطی کا حلال ہونا ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک بھئی، نہ کہ ہمارے نزدیک. وہ وجوب المہر اور مہر کا یہ حکم بھی نکلے گا ان کے نزدیک نکاح ہو گیا وتی کی تو کیا ہو جائے گا مہر واجب ہو جائے گا ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا تو لہذا مہر بھی واجب نہیں ولزوم النفقتی اور نفقتی نفقے کا واجب ہونا ان کے نزدیک نکاح ہو گیا اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو لہذا مہر بھی واجب اور نفقہ بھی خاوند پر کیا ہو گیا واجب ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا تو مہر نفقہ بھی واجب نہیں وجریان التوارث اور وراثت کا جاری ہونا باہمی وراثت کا بھائی ان کے نزدیک نکاح ہو گیا اور ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو میاں بیوی کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں ہے میاں بیوی نہیں ہے تو ان میں سے کوئی مر جائے تو دوسرے کا وارث بھی نہیں وَوِلَایَتِ الْمَنْعِ عَنِ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ اور نکلنے خروج و بروز بروز کا معنی ظاہر ہونا ظاہر ہونا یہ حذف تفسیری ہے خروج اور بروز کا ایک معنی ہے بھائی نکلنا ظاہر ہونا ہے باہر نکل بھائی اب اس امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نکاح ہو گیا تو خاوند کیا کر سکتا ہے اس کو باہر نکلنے سے گھر سے منع کر سکتا ہے ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں لہذا اس کو باہر نکلنے سے منع کرنے کی ولایت بھی اسے حاصل صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ سارے مسائل نکلیں گے بھائی ان کے نزدیک وتی بھی حلال مہر بھی واجب نفقہ بھی لازم وراثت بھی جاری ہوگی اور وہ خاوند اس کو باہر نکلنے سے منع بھی ہمارے نزدیک بھائی وتی بھی نہیں حلال مہر بھی نہیں واجب نفقہ بھی نہیں لازم بھائی تب وراثت بھی جاری نہیں ہوگی اور اس کو باہر نکلنے سے روکنے کی ولایت بھی سے حاصل نہیں ومنہا یہ ایک تھا بھائی ضابطہ کیا ذکر ہوا تھا جب ایک لفظ کے ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی ہو تو کس معنی پر محمول کرنا اولا ہے حقیقی معنی دوسرا بھائی ومنہا اور ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان احد المحملین اذا وجب تخصیصا فی الناس دون الاخر فالحمل علی ما لا یستلزم بھائی یہاں لا ہونا چاہیے آپ کی کتابوں میں ہے ما یستلزم ہے میرے نسخے میں بھائی لیکن یہ ما لا یستلزم ہونا چاہیے بھائی لا یستلزم یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی ما لا یستلزم التخصیص اولا بھائی یاد رکھو ایک نص آئی مثلا اور نص کے اندر دو احتمال ہیں بھائی نص کے اندر دو احتمال ہیں اور ایک احتمال کی صورت میں تخصیص کرنا پڑتی ہے دوسرے احتمال کی صورت میں تخصیص نہیں کرنا پڑتی تو اس کو اس احتمال پر رکھنا اس صورت پر محمول کرنا جس پہ تخصیص نہ ہو یہ اولا ہے یہ کیا ہے اولا ہے کیا مسئلہ ذکر ہوا کیا ضابطہ ذکر کیا انہوں نے کہ جب ایک نص میں کتنے احتمال ہوں دو احتمال اور ایک احتمال کی صورت میں کیا کرنا پڑتی ہو تخصیص کرنا پڑتی ہو اور دوسرے احتمال کی صورت میں کوئی تخصیص نہیں کرنا پڑتی تو کون سا احتمال اولا ہے جس میں تخصیص نہ ہو بھائی جس میں تخصیص نہ ہو بھائی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھیے بھائی یعنی ایک صورت میں وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتی ہے کوئی تخصیص نہیں کرنا پڑتی ہر فرد اس حکم کے تحت داخل ہے اور ایک وہ صورت ہے کہ بعض افراد کو اس سے کیا کرنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے اس کے بغیر درست نہیں تو اس صورت میں کون سا اولا ہے جس میں اس کو اپنے عموم پر برقرار رکھا جائے اس میں کسی قسم کی تخصیص نہ کرنی پڑتی ہو مثال کے طور پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذا جاء احدكم من الغائط الامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا تو دیکھا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے او لامستم النساء یا تم اپنی عورتوں کو کیا کر لو چھو لو اب یہاں لامستم آیا لمس کا ایک معنی کیا ہے ہاتھ سے چھونا اور یہ حقیقی معنی اور دوسرا معنی کیا ہے مجازی معنی اور وہ کیا ہے جماع بھائی جماع آپ امام شافعی رحمہ اللہ اس کو حقیقی معنی اسے مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ سے چھونا مراد ہے، کسی نے بھی عورت کو چھو لیا بغیر حائل کے، تو اس صورت میں اس کا وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. جبکہ ہم کہتے ہیں یہاں مراد کیا ہے؟ جماع ہے، جو اس کا مجازی معنی ہے. تو اب جماع کی صورت میں اس کی طہارت ٹوٹے گی، صرف چھونے سے طہارت نہیں ٹوٹے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ اب امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگر معنی لیں، تو اس صورت میں انہوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ لامسہ کا کیا معنی ذکر کیا؟ ملامست کا، یہ ہاتھ سے چھونا. لیکن اس صورت میں نفس اپنے عموم پر باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ تخصیص کرتے ہیں. عموم تو یہ تھا کہ جب بھی کسی بھی عورت کو چھو لے کیا ہونا چاہیے؟ طہارت زائل ہو جانی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ زائل ہونی چاہیے. لیکن وہ اس میں تخصیص کرتے ہیں، کچھ افراد کو نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر محرم کو ہاتھ لگا دیا تو اس صورت میں وضو طہارت زائل نہیں ہوگی. مثلا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی آیا سفر سے، ان سے ہاتھ ملا لیا، تو کہتے ہیں نہیں بھائی، اب یہ چونکہ محرم ہے لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا. یا اسی طرح ایک بچی ہے بہت صغیرہ، مشتہات نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، سال کی ہے، دو سال کی ہے، اس کو بھی چھو لیا تو اس صورت میں بھی طہارت زائل نہیں ہوگی. تو دیکھو نفس تو تقاضا کر رہی ہے کس چیز کا؟ کہ جس عورت کو بھی چھو لے جی وضو کیا ہونا چاہیے؟ ٹوٹنا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر تفصیل کرتے ہیں. تو حقیقی معنی مراد لیتے ہیں چھونا، لیکن اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ تفصیل کرتے ہیں. اور ہم اس سے کون سا معنی مراد لیتے ہیں؟ جمع والا. اور اس صورت میں کوئی تفصیل ہم نہیں کرتے. جب بھی جمع کر لے گا طہارت کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. تو اس کے اندر دو احتمال تھے، حقیقی معنی کبھی اور مجازی معنی کبھی. لیکن حقیقی معنی مراد لیں تو اس صورت میں کیا کرنی پڑتی ہے؟ تفصیص. اور مجازی معنی مراد لیں تو تفصیص نہیں کرنا پڑتی. تو کس معنی پر محمول کرنا اولا ہے؟ اس صورت میں جس میں تفصیص نہ ہو. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تو ہمارے نزدیک جب بھی جمع پایا جائے، جس سے بھی پایا جائے، فوراً طہارت کیا ہو جائے گی؟ ظاہر. کوئی تفصیص نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے تو خود ابھی ضابطہ ذکر کیا تھا، ایک حقیقی معنی ہو ایک مجازی معنی ہو تو کس پہ ہم محمول کرنا اولا ہے؟ حقیقی معنی پر. اب یہاں پر لمس کا حقیقی معنی ہے چھونا، اور مجازی معنی ہے جمع، اور آپ کس معنی پر محمول کر رہے ہیں؟ مجازی معنی پر محمول کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے جو ضابطہ ذکر کیا تھا خود ہی اس کو توڑ دیا. کہتے ہیں نہیں بھائی، ابھی اوپر میں نے ذکر کیا تھا کہ حقیقت یا مجاز کا کوئی وہاں پر قرینہ بھی نہ ہو. یہاں مجاز کا قرینہ بھی موجود ہے مولانا. لامسا آیا، لامستم، لامسا یلامسم، لامستن باب مفعلہ آیا. اور باب مفعلہ کس کو چاہتا ہے؟ فعل کو جانبین سے چاہتا ہے. فعل کو کس سے چاہتا ہے؟ جانبین سے چاہتا ہے. اور جانبین سے چھونا یہ عام چھونے میں ہوگا یا جمع کے اندر ہوگا؟ بھائی جمع کے اندر ہے. معلوم ہوا یہاں مجازی معنی کا کیا موجود ہے؟ قرینہ بھی موجود ہے. بھائی نیز مولانا وہ اس مقام پر تھا جب حقیقت اور مجاز عموم و خصوص کے اعتبار سے برابر ہوں. بھائی حقیقت اور مجاز کیا ہوں؟ عموم اور خصوص کے اعتبار سے برابر ہوں. تو پھر کون سا معنی اولا ہے؟ حقیقی معنی. لیکن یہاں پر تو دونوں عموم و خصوص کے اعتبار سے برابر نہیں. اگر حقیقی معنی مراد لیں تو کیا کرنا پڑتی ہے؟ تفصیص. عموم میں کمی آ جاتی ہے. اور اگر ہم اس کا مجازی معنی کریں تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ تفصیص نہیں کرنا پڑتی، عموم اسی طرح برقرار رہتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟
ومنها، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان احد المحملین اذا وجب تخصیصا في النص، جب دو محملوں میں سے ایک بھائی جب واجب کرتا ہو، ثابت کرتا ہو تخصیص کو، کس کے اندر بھائی؟ نص میں دون الاخری نہ کہ دوسرا محمل، فالحمل على ما لا يستلزم التخصیص، پس محمول کرنا اس کو اس محل پر، لا يستلزم التخصیص جو تخصیص کو مستلزم نہیں، جس کے ساتھ تخصیص لازم نہیں، اولا وہ کیا ہے؟ اولا ہے. مثاله فی قوله تعالی، مثال اس کی اللہ کے اس قول میں ہے، اولامستم النساء فالملامسة لو حملت على الوقاع، بس ملامسة کو اگر محمول کیا جائے وقاع یعنی جماع پر، کان النص معمولا به فی جميع صور وجوده، تو نص معمول به ہوگی یعنی اس پر کیا ہوگا، عمل ہوگا، فی جميع صور وجوده اي وجود الوقاع، جماع کے وجود کی تمام صورتوں میں، جمعہ کے پائے جانے کی تمام صورتوں میں نص کیا ہوگی، معمول بھی ہی ہوگی یعنی اس پر کیا ہوگا، عمل ہوگا. وَلَا حُمِلَتْ عَلَى الْمَسْتِ بِالْيَدِ، اور اگر اس کو محمول کیا جائے کس پر، مَسْتِ بِالْيَدِ پر، ہاتھ سے چھونے پر محمول کیا جائے، کَانَ النَّصُ مَخْصُوصًا بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ، تو نص مخصوص ہو جائے گی بہت سے صورتوں میں. کیسے؟ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَارِمِ، اس لیے کہ چھونا کس کو بھئی، محرموں کو چھونا، محرم عورتوں کو چھونا، وَالطِّفْلَةِ الصَّغِيرَةِ اَي مَسِّ الطِّفْلَةِ الصَّغِيرَةِ، اور بہت صغیرتی جدن، بہت چھوٹی بچی کو چھونا، غیر ناقض للوضوء، یہ ناقض للوضوء نہیں ہے. فی اصح قول الشافعی، بھئی فی ہے آپ کی کتابوں میں، فی ہونا چاہیے بھئی، فی فی اصح قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی کے دو قولوں میں سے زیادہ صحیح قول میں بھئی، زیادہ صحیح بھئی، ان کے دو قول ہیں، ان کے ایک قول کے مطابق کیا ہے، ان سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو، صغیرہ جدہ ہی کیوں نہ ہو، اور ایک قول کیا ہے، ان دو کو چھونے سے نہیں ٹوٹے گا، اور وہ زیادہ صحیح قول ان کا ترجیح دی گئی ہے، جسے اس قول کے مطابق ان دونوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو تخصیص لازم آئی بھئی، تو ایک صورت میں تخصیص ہے اور ہمارا والے معنی پر محمول کریں تو پھر تخصیص نہیں، لہذا وہ اولا ہے. وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور اس اختلاف پر متفرع ہوں گے دونوں مذہبوں پر احکام بھئی. مِنْ اِبَاحَةِ الصَّلَاةِ، وہ احکام کیا ہیں، مِنْ بَيَانِيَا ہے، یعنی نماز کا جائز ہونا، نماز کا مباح ہونا بھئی، ایک عورت کو چھو لیا، بیوی کو کسی نے چھو لیا، ہمارے نزدیک وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، لہذا نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھنا مباح ہے، باوضو شخص تھا، بیوی کو چھوا تو وضو نہیں، اور ان کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، تو نماز کا مباح ہونا. وَمَسَّ الْمُصْحَفَ، اور قرآن کا چھونا بھئی، ہمارے نزدیک اس کے باوضو شخص نے بیوی کو چھوا تو قرآن کا چھونا اب بھی، کیونکہ طہارت زائل ہی، اور ان کے نزدیک طہارت زائل ہو چکی. ودخول المسجد، یہ اولا خلاف اولا بھئی، سمجھ میں آیا، کراہت تنزیہی مراد ہے بھئی، ایک شخص نے اپنی بیوی کو چھوا، باوضو شخص نے، تو ان کے نزدیک طہارت کیا ہو گئی، زائل، لہذا آپ اس بغیر وضو کی حالت میں اس شخص کا مسجد میں داخل ہونا یہ کیا ہے، خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، صورت سمجھ میں آئی بھئی، اور ہمارے نزدیک وضو ابھی بھی باقی ہے، لہذا بغیر کراہت کی وہ کیا ہے، مسجد میں باوضو ہے وہ. تو وصحت الامامتی، امامت کا صحیح ہونا، ان کے نزدیک طہارت زائل ہوئی، لہذا بھی شخص امامت بھی ہمارے نزدیک کیا کر سکتے ہیں، امامت کروا سکتے ہیں، امامت صحیح. وَلُزُومِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَائِ، اور پھر ایک شخص پر، اب بھئی نماز کا وقت آ گیا، باوضو تھا، عورت بیوی کو چھوا، اور پھر اگلی نماز کا وقت آیا، تو ہمارے نزدیک اب اس پر کیا کرنا لازم ہے، اور پانی نہیں ملا،
طہارت تو زائل ہو چکی, تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک پانی نہیں ہے, اب کیا کرنا لازم ہے؟ اس پر تیمم کرنا لازم. ہمارے نزدیک تو طہارت ہی نہیں زائل ہوئی, تو لہذا تیمم کرنا بھی اس پر لازم نہیں.
ولزوم التیمم عند عدم الماء, اور تیمم کا لازم ہونا پانی نہ ہوتے وقت بھائی. وتذکر المسح فی اثناء الصلاۃ, اثناء بیچ میں بھائی, نماز کے بیچ میں, یا تذکر کا معنی یاد آنا, یاد آنا.
اور چھونا یاد آنا نماز کے بیچ میں بھائی, ایک شخص باوضو ہے, اس نے کیا کیا اپنی بیوی کو چھوا, لیکن پھر بعد میں وہ بھول گیا, بھول کر اس نے نماز شروع کر دی, نماز کے بیچ میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تو کیا کیا تھا, عورت کو چھوا تھا, تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا تو وضو ہی ٹوٹ چکا تھا, لہذا نماز ہی اس کی نہیں ہوگی. سمجھ میں, نماز توڑے وضو کرے اور پھر نماز ادا. اور ہمارے نزدیک نماز کے بیچ میں یاد آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ وضو ٹوٹا ہی نہیں, یاد بھی آیا تو کوئی حرج نہیں بھائی, وضو اس کا ہے ابھی بھی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے مولانا, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.